سورہ المنافقون، اس سورت کے اندر منافقین کے طرز عمل پر بات کی گئی. وہ براہ راست مخاطب تو مدینہ کے منافق ہیں، عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی، لیکن مجھے تو آپ کو اپنی فکر کرنی ہے کہ میرے اندر تو منافقت کی کوئی علامت نہیں پائی جاتی. ہم نے قرآن میں بہت ساری علامتیں پڑھی نفاق کی، ابھی پیچھے ہم پڑھ کر آئے لما تقولون ما لا تفعلون، تم کہتے کیوں ہو وہ بات جو کرتے نہیں. اس سے پہلے ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ نماز کے لیے آتے ہیں تو قسم ساتے ہوئے آتے ہیں، راہ خدا میں مال خرچ کرتے ہیں تو چٹی سمجھ کر کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، بڑکے مارتے ہیں، بہانے تراشتے ہیں، بری باتوں کا حکم دیتے ہیں، بھلی باتوں سے منع کرتے ہیں، جہاں فائدہ نظر آئے وہاں ڈھلک جاتے ہیں، ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جب بے دین لوگوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تھے، اور جب دین والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. اور احادیث میں بھی ہم نے پڑھا کہ وہ جو بات کرے تو جھوٹ بولے، وعدہ کرے تو خلاف کرے، امانت سونپی جائے تو خیانت کرے، جب کسی سے معاملہ کرے تو جھگڑے پر اتر آئے. کہ ہمارے اندر تو اس میں کوئی نشانی نہیں پائی جاتی. اس دور کے منافق تو باجماعت نماز میں شریک ہوتے تھے، روزے رکھتے تھے، مال بھی پیش کرتے تھے، حتیٰ کہ جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے. اور آج کے دور کے مسلمان باجماعت نماز تو کیا گھر کی نمازوں سے بھی غافل ہے، مال بھی دین کے رستے میں خرچ کرنے کو تیار نہیں، جہاد تو بہت دور کی بات ہے. صحابہ تو پہاڑ جیسا ایمان رکھتے تھے، پھر بھی نفاق سے ڈرتے رہتے تھے. ہماری ایمانی صحت تو بہت کمزور ہے، ہمیں تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں یہ کہیں بیماری نہ لگ جائے. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ نفاق سے مومن ڈرتا ہے جبکہ منافق اس سے بے خوف رہتا ہے. اور ایک تابعی ہے ابن ابی ملائکہ، وہ فرماتے ہیں کہ میری ملاقات 30 صحابہ سے ہوئی، ان میں سے ہر صحابی اپنے بارے میں نفاق سے ڈرتا تھا، اور ان میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبرائیل اور میکائیل جیسا ہے. حضرت ابراہیم تیمی رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اپنے قول کو اپنے عمل پر پیش نہیں کیا، مگر حالت یہ ہوتی ہے کہ مجھے اس بات کا ڈر لاحق ہوتا ہے کہ کہیں مجھے جھٹلا نہ دیا جائے. مجھے اور آپ کو اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے. اور پیارے نبی نے ارشاد فرمایا، دو خصلتیں جو کبھی منافق میں جمع نہیں ہو سکتی، اچھا اخلاق اور دین کی سمجھ. اگر ہم ان دو چیزوں کو اپنا لیں، دین کی سمجھ حاصل کرنے کی کوشش کریں اور اخلاق کو بہتر بنانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ نفاق سے بچ سکتے ہیں. صحابہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے لیے اتنی محنت کیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ میں صحابہ اکرام سے احادیث معلوم کرنے میں لگ گیا، حالانکہ مفسر قرآن ہے. وہ صحابہ سے احادیث معلوم کرنے کے لیے اتنا شوق اور اتنا جذبہ تھا کہ جب انہیں معلوم ہوتا کہ فلاں صحابی رسول کے پاس حدیث موجود ہے تو ان کے مکان پر پہنچ جاتے، اور وہاں جا کر معلوم ہوتا کہ وہ آرام کر رہے ہیں تو اپنی چادر ان کے دروازے کے سامنے بچھا کر لیٹ جاتے. دوپہر کی گرمی میں لو چلتی اور گرد و غبار اڑا کر میرے اوپر لاد دیتی. جب صاحب خانہ باہر آ کر مجھے دیکھتے تو حیرت زدہ ہو کر پوچھتے، ام زادہ رسول، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد، کیسے آنا ہوا؟ آپ نے یہ زحمت کیوں کی؟ مجھے کیوں نہ بلوا لیا؟ میں کہتا، نہیں جناب، مجھے ہی آنا چاہیے تھا، پھر میں ان سے حدیث معلوم کرتا. ہم اپنا حال دیکھیں، ہمارا کیا حال ہے؟ اللہ ہمیں دین سیکھنے والا بنا دے. یہ دین دل میں اترے گا تو نفاق نکلے گا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب یہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ یقیناً اللہ کے رسول ہیں. ہاں اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور اس کے رسول ہو، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ منافق قطعی جھوٹے ہیں. انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، اور اس طرح یہ اللہ کے راستے سے خود رکتے ہیں اور دنیا کو روکتے ہیں. کیسی بری حرکتیں ہیں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ ان لوگوں نے ایمان لا کر پھر کفر کیا، اس لیے ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی. اب یہ کچھ نہیں سمجھتے. انہیں دیکھو تو ان کے جسے تمہیں بڑے شاندار نظر آئیں، بولے تو تم ان کی باتیں سنتے رہ جاؤ، مگر اصل میں گویا یہ لکڑی کے کندے ہیں جو دیوار کے ساتھ چن کر رکھ دیے گئے ہوں، یعنی بس ڈیکوریشن پیس ہیں. ان کے اندر عقل اور سمجھ اور شعور نہیں، ہر زور کی آواز کو یہ اپنے خلاف سمجھتے ہیں. اس جملے کے اندر تو گویا مجرم کی تصویر کھینچ دی گئی کہ چونکہ ان کے اندر نفاق ہوتا ہے، لہٰذا ذرا سی بھی ہوا چلے انہیں ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے کہ کہیں ان کے جرائم کھل نہ جائیں. یہ پکے دشمن ہیں، ان سے بچ کر رہو، اللہ کی مار ان پر، یہ کدھر الٹے پھرائے جا رہے ہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے آؤ تاکہ اللہ کا رسول تمہارے لیے مغفرت کی دعا کرے، تو سر جھٹکتے ہیں اور تم دیکھتے ہو کہ وہ بڑے گھمنڈ کے ساتھ آنے سے رکتے ہیں. یا عبداللہ ابن ابئی جب غزوہ احد میں 300 منافقوں کو لے کر الگ ہو گیا اور لوگوں کے اوپر یہ بات کھل گئی کہ یہ منافق ہے, اس کے بعد پھر جب پہلا جمعہ آیا اور یہ پھر مسجد میں کھڑا ہوا جمعے کی نماز میں, خطبے سے پہلے اس کی عادت تھی کھڑا ہو کر آواز لگاتا ہے, لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں ان کی بات کو غور سے سنو. تو جب یہ کھڑا ہونے لگا تو لوگوں نے اسے ڈانٹ کر بٹھا دیا کہ تمہیں یہ بات زیب نہیں دیتی, تو غصے سے باہر نکل گیا اور لوگوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی کے پاس جاؤ استغفار کرو, لیکن اس نے کہا میں مغفرت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کہوں گا. اور ایک روایت میں آتا ہے اس نے کہا تم نے کہا ایمان لاؤ میں ایمان لایا, تم نے کہا زکات دو میں نے زکات دی, اب کہتے ہو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کروں, تو یہ مجھ سے نہیں ہوگا, یعنی میں ان کے آگے جھکوں گا نہیں. اے نبی تم چاہو ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو یا نہ کرو, ان کے لیے یکساں ہے, اللہ ہرگز انہیں معاف نہ کرے گا, اللہ فاسق لوگوں کو ہرگز ہدایت نہیں دیتا. بہت ڈر لگتا ہے, پیارے نبی کی محفل میں ہوتے تھے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین پڑھانے والا سکھانے والا محبت کرنے والا استاد اور کون ہوگا, ان کی زبان سے قرآن سن کر ان کے ارشادات دیکھ کر بھی یہ لوگ ان کے دلوں میں ایمان نہیں اترا. تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایمان کی دولت سے محروم نہ کرنا. یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رسول کے ساتھیوں پر خرچ کرنا بند کر دو تاکہ یہ منتشر ہو جائیں. یہ بھی عبداللہ ابن ابی ہی کہتا تھا, انصار سے کہتا کہ تم نے مہاجرین کو جگہ دی, پیسہ دیا, ان کو ٹھہرایا, خرچہ دینا بند کر دو تاکہ یہ بکھر جائیں, اور یہ صرف اس دور کا نہیں ہمیشہ سے لے کر شیب ابی طالب سے لے کر ہر دور میں کفار کا یہی طریقہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو جابز نہ دو, تعلیم کے دروازے بند کرو, معیشت میں جکڑ دو, مہنگائی کے چکر میں ان کو پھنسا دو, قرضوں کے نیچے ان کو دبا دو کہ ان کی آواز بھی نہ نکل سکے. حالانکہ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کا مالک اللہ ہی ہے, مگر یہ منافق سمجھتے نہیں. یہ کہتے ہیں کہ ہم مدینے واپس پہنچ جائیں تو جو عزت والا ہے وہ ذلیل کو وہاں سے نکال باہر کرے گا. حالانکہ عزت تو اللہ اور اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے, مگر یہ منافق جانتے نہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں. جو لوگ ایسا کریں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے اور اس وقت وہ کہے اے میرے رب کیوں نہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دی کہ میں صدقہ کرتا اور صالح لوگوں میں شامل ہو جاتا. یہاں بھی کون سا مال خرچ کرنے کی بات ہے, دین کی اقامت کے لیے, دین کے ابلاغ کے لیے مال خرچ کرنے کی بات ہے. اللہ اپنے دین کا کام خود کرتا ہے, یہ تو میرا اور آپ کا امتحان ہے, ٹیسٹ ہے صرف, ورنہ وہ میرے اور آپ کے مال کا محتاج نہیں ہے. اور یہاں آپ دیکھیں کہ کتنی اچھی اچھی خواہشیں کر رہا ہے کہ میں صدقہ کروں, میں نیکیاں کروں, لیکن ایٹیچیوڈ کیا تھا دنیا میں رہتے ہوئے, رویہ کیا تھا دنیا کے معاملے میں, تو اتنے ہم کانشیس تھے, اتنے ہم فکر مند ہوتے تھے, سیل لگی ہے آج ہی پہلے دن ہی چلی جاؤں کہیں ختم نہ ہو جائیں اچھی چیزیں, لیکن نیکی کے سارے پلان ڈیلے ڈیلے ڈیلے, یہاں تک کہ موت آ گئی. حالانکہ جب کسی کی مہلت عمل پوری ہونے کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ اس کو ہرگز مزید مہلت نہیں دیتا, اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سورہ تغابن مدنی سورہ ہے اور لگتا ہے کہ مدینہ کے بھی بالکل ابتدائی دور کی صورتوں میں سے ہوگی, کیونکہ کچھ رنگ مکی صورتوں کا بھی نظر آتا ہے, ایمان باللہ, ایمان بالرسالت, ایمان بالآخرت اور قیامت کے دن کے غیر متوقع نتائج کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر کیا ہے, اور گھر والوں سے محبت کا امتحان اس کا بھی ذکر ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم, یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, لہ الملک و لہ الحمد و هو علی کل شیء قدیر. اللہ کی تسبیح کر رہی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے, اسی کی بادشاہی ہے اور اسی کے لیے تعریف ہے, اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا, پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور کوئی مومن, اور اللہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو تم کرتے ہو. اس نے زمین اور آسمانوں کو برحق پیدا کیا اور تمہاری صورت بنائی اور بڑی ہی عمدہ بنائی. کہیے الحمدللہ, اور آج کے بعد اللہ سے شکوہ نہیں کرنا, اور اسی کی طرف آخر کار تمہیں پلٹنا ہے. زمین اور آسمانوں کی ہر چیز کا اسے علم ہے, جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو سب اس کو معلوم ہے, اور وہ دلوں کا حال تک جانتا ہے. اور قرآن ایک جگہ کہتا ہے نا, الا یعلم من خلق, کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا. جیسے ماں بچے سے کہتی ہے نا, تمہاری رگ رگ سے واقف ہوں, کیا تمہیں ان لوگوں کی کوئی خبر نہیں پہنچی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا اور پھر اپنی شامت اعمال کا مزہ چکھ لیا اور آگے ان کے لیے ایک دردناک عذاب ہے؟ اس انجام کے مستحق وہ اس لیے ہوئے کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی کھلی دلیلیں اور نشانیاں لے کر آتے رہے، مگر انہوں نے کہا کیا انسان ہمیں ہدایت دیں گے؟ یہاں آپ دیکھیے ایمان بالرسالت، اللہ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں، اس طرح انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور منہ پھیر لیا، تب اللہ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا، اور اللہ تو ہے ہی بے نیاز اور اپنی ذات میں آپ محمود۔ منکرین نے بڑے دعوے سے کہا کہ وہ مرنے کے بعد ہرگز دوبارہ نہ اٹھائے جائیں گے۔ یہاں سے ایمان بالآخرت شروع ہوا۔ ان سے کہو نہیں، میرے رب کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر ضرور تمہیں بتایا جائے گا کہ تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس روشنی پر جو ہم نے نازل کی ہے۔ کون سی روشنی؟ قرآن کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس روشنی پر ایمان لے آؤ، مان جاؤ کہ جو کچھ ہے برحق ہے، درست ہے، تمہارے فائدے کا ہے۔ اللہ ہمیں قرآن سیکھنے والا بنا دے، دین سیکھنے والا بنا دے۔ ہمارے اسلاف اس قدر محنت کرتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ اگر محنت خوب ہو اور بلند ہمتی نہ ہو تو بھی علم زیادہ حاصل نہیں ہوتا، اور اگر ہمت ہو مگر محنت نہ ہو تو بھی علم حاصل نہیں ہوتا۔ اور آج ہمارا بھی یہی مسئلہ ہے کہ ہم بہت شوق سے سیکھنا شروع کرتے ہیں، لیکن جب کچھ وقت گزرتا ہے، مشکل پیش آتی ہے تو چھوڑ دیتے ہیں۔ حافظ حدیث ہیں ایک ابو عبد الرحمن بن مخلد، اندلس سے یعنی اسپین سے بغداد تک کا سفر، ہزاروں میل کا سفر پیدل طے کیا صرف امام احمد بن حنبل سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے، اور جب بغداد پہنچے تو پتہ چلا کہ امام صاحب پر تو حکومت کی جانب سے درس و تدریس اور ملنے ملانے پر کڑی پابندی ہے، ان پر تو جیسے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ خیر کم حوصلہ اور مایوس ہونے والے تو تھے نہیں، لوگوں سے پوچھتے پوچھاتے امام صاحب کے دروازے پر جا پہنچے اور ایک عجیب و غریب بہروپ اختیار کیا، فقیر کی طرح سر پر کپڑا باندھا جیسے وہاں کا دستور تھا، ہاتھ میں لکڑی پکڑے کاغذ اور قلم اور دوات آستین کے اندر چھپا کر امام صاحب کے دروازے پہ جا کے صدا لگائی، اللہ بہت سا دے بابا۔ اور کہتے ہیں ہر روز اسی طرح بھیس بدل کر ابن مخلد امام احمد بن حنبل کے گھر جاتے، صدا لگاتے، امام صاحب دروازہ کھول کر اندر کر لیتے، اور ہر روز کبھی ایک، کبھی دو، کبھی تین، کبھی زیادہ، جیسا موقع ہوتا حدیث سیکھتے۔ طویل مدت تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو یہ شوق، یہ جذبہ میں اور آپ اپنے اندر پیدا کر لیں اس روشنی سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے، یہ اپنی اصلاح کر لو، اس کا پتہ تمہیں اس روز چل جائے گا جب اجتماع کے دن وہ تم سب کو اکٹھا کرے گا، وہ دن ہوگا ایک دوسرے کے مقابلے میں لوگوں کی ہار جیت کا۔ ذالک یوم التغابن، یہ قیامت کا ایک نام ہے۔ تغابن کا کیا مطلب ہے؟ کوئی جیتا کوئی ہارا، اور دنیا میں تو تغابن ہوتا ہی رہتا ہے، اصل تغابن قیامت کے روز ہوگا، وہاں پتہ چلے گا کہ اصل میں دھوکہ کس نے کھایا اور ہوشیار کون نکلا۔ اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس روز اہل جنت اہل دوزخ کا وہ حصہ مار لے جائیں گے جو ان کو جنت میں ملتا اگر وہ جنتیوں کے سے کام کر کے آئے ہوتے، اور اہل دوزخ جنتیوں کا وہ حصہ پا لیں گے جو انہیں دوزخ میں ملتا اگر انہوں نے دنیا میں دوزخیوں کے کام کیے ہوتے۔ اور یہ بھی آتا ہے کہ اس روز ظالم کی اتنی نیکیاں مظلوم لوٹ لے گا جو اس کے ظلم کا بدلہ ہو سکیں، یا مظلوم کے اتنے گناہ ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ ایسے ہی فرد کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا جو نماز روزے زکات لے کر آیا مگر اس حال میں کہ کسی کو گالی دی، بہتان لگایا، کسی کا مال مار کھایا، خون بہایا، مارا پیٹا، پھر ان سارے مظلوموں میں سے ہر ایک پر اس کی نیکیاں لے کر بانٹ دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوموں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، اس سے بڑا خسارہ اور کیا ہوگا۔ اور یہ بھی کہ دنیا میں نافرمانیاں کرنے والے ہم بڑی گہری دوستی، ہم بڑے اچھے دوست ہیں، آخرت میں پتہ چلے گا کہ یہ تو میرا بدترین دشمن تھا۔ ایسے سارے دوست، ایسی ساری رشتے داریاں قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہوں گے۔ اللہ ہمیں اس دن کی کامیابی عطا فرمائے، اس دن کے نقصان سے محفوظ رکھے۔ جو اللہ پر ایمان لایا ہے اور نیک عمل کرتا ہے اللہ اس کے گناہ جھاڑ دے گا اور اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہی بڑی کامیابی ہے. اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخ کے باشندے ہوں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. اللہم لا تجعلنا منہم, اے اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل نہ کرنا. کوئی مصیبت کبھی نہیں آتی مگر اللہ کے اذن ہی سے آتی ہے. جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہو اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے اور اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. اللہ کی اطاعت کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو, لیکن اگر تم اطاعت سے منہ موڑتے ہو تو ہمارے رسول پر صاف صاف حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں. اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی خدا نہیں, لہٰذا ایمان لانے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں, ان سے ہوشیار رہو. اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی جو دین سے روکتے ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ تمہارے دشمن ہیں. تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو آزمائش کہا ہے. ہم عمر بن عبدالعزیز کی ہمارے سامنے مثال ہے. جب فوت ہونے لگے تو ان کے رشتہ دار مسلمہ بن عبد الملک نے کہا, امیر المومنین, آپ نے اپنی اولاد کو مال و دولت سے محروم کر دیا, کاش اب آخری وقت میں ان کے لیے کوئی وصیت کرتے جائیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز نے فرمایا, اگر میری اولاد متقی اور پرہیزگار ہوگی تو اللہ اپنے فضل سے انہیں غنی کر دے گا, اور اگر گناہوں میں مبتلا ہوں گے تو میں انہیں مال و دولت دے کر ان کے گناہوں میں اضافہ نہیں کرنا چاہتا. پھر بیٹوں کو بلایا اور فرمایا, پیارے بیٹو, دو باتوں میں سے ایک بات تمہارے باپ کے اختیار میں تھی. پہلی یہ کہ تم دولت مند ہو جاؤ اور تمہارا باپ جہنم میں چلا جائے, اور دوسری یہ کہ تم محتاج رہو اور تمہارا باپ جنت میں چلا جائے. میں نے دوسری بات کو پسند کیا اور تم کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں. اندازہ لگائیے کیسا جذبہ ہے, آخرت کا کیسا خوف ہے. اور کہا جاتا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے تھے اور بہت تھوڑی, غالباً 2-2 درہم وراثت جو ہے وہ تقسیم ہوئی, ایک بچے کو 2 درہم ملے. لیکن راوی کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بچے ایک ایک مجلس میں 100-100 گھوڑے صدقہ کرتے. اللہ نے انہیں اتنا نوازا. اور یہ مسلمہ بن عبد الملک جو اپنی اولاد کے لیے 10-10 لاکھ درہم چھوڑ کر گیا, وہ مسجد کی سیڑھیوں پر بھیک مانگ رہے ہوتے تھے. تو اس اولاد کی خاطر, اس دنیا بنانے کی خاطر اپنی آخرت نہ برباد کر لیں. یہ تو ایسے ہی ہے, ہم نے جنت جہنم کو لاہور کراچی جانے جیسا سمجھ لیا کہ میں تو کراچی جانا چاہ رہی تھی لیکن چونکہ سارے گھر والے لاہور جا رہے تھے اس لیے میں نے بھی مجبوراً لاہور ہی کا ارادہ باندھ لیا. کہیں اسی طرح ہم یہ نہ کہیں, میں تو جنت میں جانا چاہ رہی تھی لیکن باقی چونکہ سارے جہنم میں جا رہے تھے تو میں نے بھی جہنم میں جانے کا ارادہ کر لیا. اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا جو دوسروں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت برباد کر لے. اور پیارے نبی فرماتے ہیں, ایک شخص قیامت کے روز لایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ اس کے بال بچے اس کی ساری نیکیاں کھا گئے. تو بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے. لہٰذا جہاں تک تمہارے بس میں ہو اللہ سے ڈرتے رہو, یعنی اولاد کی اصلاح کرتے رہو, بیوی بچوں کی اصلاح کرتے رہو. اور سنو اور اطاعت کرو اور اپنے مال خرچ کرو, یہ تمہارے ہی لیے بہتر ہے. جو اپنے دل کی تنگی سے محفوظ رہ گئے بس وہی فلاح پانے والے ہیں. یہاں بار بار اللہ تعالیٰ دل کی تنگی سے منع کر رہے ہیں, اور کامیابی اسی کو ملے گی جو دل کی تنگی سے بچ جائے. اگر تم اللہ کو قرض حسن دو تو وہ تمہیں کئی گنا بڑھا کر دے گا اور تمہارے قصوروں سے درگزر فرمائے گا. اللہ بڑا قدردان اور بردبار ہے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں, کون ہے جو ایسے کو قرض دے جو نہ ظالم ہے نہ مفلس نہ نادہندہ. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ لے کر واپس نہ لوٹائے. وہ غریب نہیں ہے, وہ مفلس نہیں ہے, وہ ظلم نہیں کرتا, وہ کئی گنا بڑھا کر دیتا ہے. ایک بڑا خوبصورت واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ مدد کی جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک صحابی کے پاس بھیج دیا. جب وہ صحابی کے گھر کے دروازے پر پہنچتے ہیں تو اندر سے انہیں آواز آتی ہے کہ وہ میاں بیوی آپس میں اس بات پر ان کی تکرار ہو رہی ہے. شوہر بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ تم نے چراغ کے اندر تیل کیوں زیادہ ڈال دیا. اب وہ دل میں سوچتے ہیں کہ یہ شخص تو اتنے بخیل ہیں، یہ مجھے کیا دیں گے؟ بہرحال پھر مجبوراً دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، جب وہ صحابی باہر آتے ہیں انہیں پتہ چلتا ہے، انہیں رکنے کا کہتے ہیں، گھر کے اندر جاتے ہیں اور غالباً دو تھیلیاں اشرفیوں کی یا اس دور کی جو بھی رقم تھی وہ لے کر آتے ہیں یا اس سے کم و بیش، اور اتنی زیادہ رقم دیکھ کر وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ میں تو انہیں اتنا کنجوس سمجھ رہا تھا اور یہ اتنے فراخ دل ہیں، اور ان سے پوچھ بیٹھتے ہیں کہ ذرا مجھے بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے، میں نے تو آپ کو اس طرح سے سنا اور آپ نے مجھے اتنا پیسہ لا کر دے دیا. تو فرماتے ہیں جس بات پہ میں تکرار کر رہا تھا یہ وہ پیسہ ہے جس کا مجھ سے حساب لیا جائے گا، لیکن جو میں تمہیں دے رہا ہوں اس کا حساب میں اللہ سے لوں گا، اللہ مجھے یہ لوٹا کر دے گا. تو یہ جذبہ چاہیے، یہ احساس چاہیے، ہم اللہ کے راہ میں دل کھول کر خرچ کریں، اعتماد کے ساتھ خرچ کریں کہ اللہ تعالیٰ ضرور لوٹاتے ہیں، حاضر اور غائب ہر چیز کو جانتا ہے، زبردست اور دانا ہے. سورہ طلاق، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم لوگ عورتوں کو طلاق دو تو انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو. اچھا، طلاق کے اوپر پہلے بھی بات ہوئی تھی، اب دوبارہ موضوع آیا ہے تو ایک موٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ طلاق دینا ہو تو عدت کے لیے طلاق دینی ہے، یعنی بیعت وقت تین طلاقیں دے کر ہمیشہ کی علیحدگی کے لیے طلاق نہ دی جائے، بلکہ میکسیمم ایک طلاق یا زیادہ سے زیادہ دو طلاقیں دے کر عدت تک انتظار کرایا جائے تاکہ اس مدت میں ہر وقت رجوع کا موقع باقی رہے، اور اگر عدت ختم بھی ہو جائے تو اس کے بعد میاں بھی جہاں چاہے شادی کر سکتا ہے، عورت بھی جہاں چاہے شادی کر سکتی ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر سابق میاں بیوی باہم پھر رشتہ جوڑنا چاہیں تو اثر نو نکاح کر کے دوبارہ رشتہ جوڑ سکتے ہیں. صحابہ اکرام اس بات کو پسند کرتے تھے کہ آدمی بیوی کو صرف ایک طلاق دے اور اس کو چھوڑے رکھے یہاں تک کہ اسے تین حیض آ جائیں، یہ ابن ابی شیبہ کے الفاظ ہیں. یعنی یہ سب سے بہترین طریقہ ہے کہ ایک طلاق دے کر عدت کو گزارا جائے، اس میں امکان ہے کہ غصہ ٹھنڈا ہو جائے اور زوجین باہم ملنے کا فیصلہ کر لیں، اور اگر نہ بھی فیصلہ کریں تو عدت ختم ہوتے ہی ان کے اندر جدائی ہو جائے گی، لیکن اگر پھر بھی وہ ملنا چاہیں تو نکاح کر کے وہ دوبارہ ایک دوسرے کی زوجیت میں آ سکتے ہیں. اور عدت کے زمانے کا ٹھیک ٹھیک شمار کرو اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، زمانہ عدت میں نہ تم انہیں ان کے گھروں سے نکالو اور نہ وہ خود نکلے، الا یہ کہ وہ کسی صریح برائی کی مرتکب ہوں. صریح برائی سے کیا مراد ہے؟ بعض نے اس سے مراد بدکاری لی ہے، بعض نے اس سے مراد بدزبانی لی ہے، سرکشی لی ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں یہ سکھا رہے ہیں کہ نہ مرد غصے میں آ کے عورت کو گھر سے نکالے اور نہ عورت ہی بگڑ کر گھر چھوڑے، عدت تک گھر اس کا ہے اور ایک ہی گھر میں دونوں کو رہنا چاہیے تاکہ باہم موافقت کی کوئی صورت اگر نکل سکتی ہو تو اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں، اور جو کوئی اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر خود ظلم کرے گا. تم نہیں جانتے، شاید اس کے بعد اللہ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے، پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں بھلے طریقے سے اپنے نکاح میں روک لو یا بھلے طریقے پر ان سے جدا ہو جاؤ. دو ایسے آدمیوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہو، اور اے گواہ بننے والوں گواہی ٹھیک ٹھیک اللہ کے لیے ادا کرو. تو یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ طلاق ایسی بات ہے کہ یہ اگر مذاق میں بھی کی جائے تو ہو جاتی ہے، جیسے کوئی گولی مارے اور اگر کوئی کہے کہ میں نے تو مذاق میں گولی ماری تھی، لیکن گولی تو لگ جائے گی، بالکل اسی طرح طلاق ہو جاتی ہے. اور ہم نے قرآن سے سنت سے تعلیم سیکھنی ہے، نکاح کیسے کرنا ہے اور طلاق کیسے دینی ہے، یہ ڈراموں اور فلموں سے سیکھنے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ سنجیدہ معاملات ہیں، یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا کوئی راستہ پیدا کرے گا اور اسے ایسے راستے سے رزق دے گا جدھر سے اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہوگا. یعنی آپ تصور کیجئے، من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. اللہ تعالیٰ احکامات کے بیچ بیچ میں بار بار نصیحت، اللہ کا خوف مد نظر رکھو، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی بسر کرے گا تو ظاہر ہے وہ نافرمانی نہیں کرے گا اللہ کی، وہ زیادتی نہیں کرے گا کسی کے ساتھ، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت دونوں میں ہر کرب سے، ہر بے چینی سے نجات دیں گے، اور ہر وہ چیز جو ضرورت کی ہے، جو تسکین پہنچانے والی ہے، اللہ عطا کریں گے ایسی جگہ سے جہاں سے گمان بھی نہیں ہوگا. جو اللہ پر بھروسہ کرے اس کے لیے وہ کافی ہے، اللہ اپنا کام پورا کر کے رہتا ہے، اللہ نے ہر چیز کے لیے تقدیر مقرر کر رکھی ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو حیض سے مایوس ہو چکی ہوں، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، اور حاملہ عورتوں کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع حمل ہو جائے، یعنی بیوہ کے لیے بھی اور متعلقہ کے لیے بھی، اگر حمل ہے اس دوران میں تو وضع حمل تک عدت مکمل ہو جائے گی۔ جو شخص اللہ سے ڈرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے، جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا۔ ان کو زمانہ عدت میں اسی جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ بھی جگہ تمہیں میسر ہو، اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ۔ اگر وہ حاملہ ہوں تو ان پر اس وقت تک خرچ کرتے رہو جب تک کہ ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، پھر اگر وہ تمہارے لیے بچے کو دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو، اور بھلے طریقے سے اجرت کا معاملہ باہمی گفت و شنید سے طے کر لو۔ لیکن اگر تم نے اجرت طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا تو بچے کو کوئی اور عورت دودھ پلا لے گی۔ خوشحال آدمی اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دے، اور جس کو رزق کم دیا گیا ہو وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ نے اسے دیا ہے۔ اللہ نے جس کو جتنا کچھ دیا ہے اس سے زیادہ کا وہ اسے مکلف نہیں کرتا، بعید نہیں کہ اللہ تنگ دستی کے بعد فراغ دستی بھی عطا فرما دے۔ کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے سرتابی کی تو ہم نے ان سے سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا اور ان کا انجام کار گھاٹا ہی گھاٹا ہے۔ اللہ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے، بس اللہ سے ڈرو۔ اے صاحب عقل لوگوں، جو ایمان لائے ہو، اللہ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تم کو اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ جو کوئی اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اللہ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے اور زمین کی قسم سے بھی انہی کی مانند، ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے۔ یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تم جان لو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ کا علم ہر چیز پر محیط ہے۔ سورہ تحریم، اس کے پس منظر میں بھی ایک واقعہ ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز تمام ازواج مطہرات کے ہاں چکر لگاتے، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ حضرت زینب کے ہاں زیادہ دیر بیٹھنے لگے، کیونکہ ان کے ہاں کہیں سے شہد آیا ہوا تھا اور حضور کو شیرینی بہت پسند تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاں شہد کا شربت نوش فرماتے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس پر رشک ہوا، اور میں نے باقی ازواج کے ساتھ مل کر یہ طے کیا کہ ہم میں سے جس کے پاس بھی آپ آئیں وہ آپ سے یہ کہے کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی بو آتی ہے۔ مغافیر ایک قسم کا پھول ہوتا ہے جس میں کچھ بسانت ہوتی ہے، اور اگر شہد کی مکھی سے شہد حاصل کرے تو اس کے اندر بھی اس بسانت کا اثر آ جاتا ہے۔ اور یہ بات سب کو معلوم تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہایت نفاست پسند ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ کہا گیا تو آپ نے عہد کر لیا کہ اب یہ شہد استعمال نہیں فرمائیں گے۔ تو یہ آیات نازل ہو گئیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اس چیز کو حرام کرتے ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے حلال کی ہے؟ کیا اس لیے کہ آپ اپنی بیویوں کی خوشی چاہتے ہیں؟ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ نے تم لوگوں کے لیے اپنی قسموں کی پابندی سے نکلنے کا طریقہ مقرر کر دیا ہے، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہی علیم و حکیم ہے۔ اور یہ معاملہ بھی قابل توجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اپنی ایک بیوی سے راز میں کہی تھی، پھر جب اس بیوی نے کسی اور پر وہ راز ظاہر کر دیا اور اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس افشائے راز کی اطلاع دے دی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کسی حد تک اس بیوی کو خبردار کیا اور کسی حد تک اس سے درگزر کیا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے افشائے راز کی یہ بات بتائی تو اس نے پوچھا، آپ کو اس کی کس نے خبر دی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اس نے خبر دی جو سب کو جانتا ہے اور خوب باخبر ہے۔ یہاں کون سا راز ہے؟ وہ کون سی بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی؟ اس بات کا تو کھوج لگانا ہی درست نہیں، کیونکہ راز کی افشا کرنے پر ہی تو اللہ تعالیٰ یہاں ایک بیوی کو ٹوک رہے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے یہ بالکل مناسب نہیں کہ ہم اس کی ٹٹول کریں اور اسے کھولنے کی فکر میں لگ جائیں۔ یہاں میرے اور آپ کے سیکھنے کی کیا بات ہے کہ ہر مرد اپنی بیوی سے راز و نیاز تو کرتا ہی ہے، اور ہم عورتیں جو پیٹ کی ہلکی ہوتی ہیں, اور خاص طور پہ جب یہ کہہ دیا جائے کہ یہ بات کسی کو نہ بتانا, تو یہ جملہ ساتھ لگا کر ہم ضرور یہ بات آگے بتاتے ہیں کہ دیکھو میں یہ بات صرف تمہیں بتا رہی ہوں, تم آگے کسی کو نہ بتانا. اور اسی طرح بات جو ہے وہ پھیلتی جاتی ہے. عام گھروں میں بھی اس بات سے بہت سے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں, لیکن وہ شخص جو کسی اہم عہدے پر ہو اور اس کے گھر میں ایسے اہم اور نازک معاملات گھر والوں کے علم میں آ سکتے ہیں, اگر ان کے ذریعے سے راز کی باتیں دوسروں تک پہنچ جائیں, تو کسی وقت بھی یہ کمزوری کسی بڑے خطرے کا موجب بن سکتی ہے. اس لیے تمام بیویاں اور خاص طور پر جن کے شوہر مناسب پر ہوں, انہیں اس بات کا بہت اہتمام کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ شوہر کے رازوں کی حفاظت کریں. اگر تم دونوں اللہ سے توبہ کرتی ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے, کیونکہ تمہارے دل سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں. سیدھی راہ سے ہٹ گئے ہیں سے کیا مراد ہے؟ کہ حق سے ہٹ گئے ہیں. امام رازی اس کی تشریح میں کہتے ہیں کہ حق سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے, اور علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ یعنی تم پر واجب تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ پسند کریں اسے پسند کرنے میں, اور جو کچھ آپ ناپسند کریں اسے ناپسند کرنے میں آپ کی موافقت کریں. لیکن تمہارے دل اس معاملے میں آپ کی موافقت سے ہٹ کر آپ کی مخالفت کی طرف مڑ گئے ہیں. تو یہاں اس بات کی طرف اشارہ ہے. اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں تم نے باہم جتھا بندی کی, تو جان رکھو کہ اللہ اس کا مولا ہے, اور اس کے بعد جبرائیل اور تمام صالح اہل ایمان اور سب ملائکہ اس کے ساتھی اور مددگار ہیں. وعید نہیں کہ اگر نبی تم سب بیویوں کو طلاق دے دیں, اللہ انہیں ایسی بیویاں تمہارے بدلے میں عطا فرما دے جو تم سے بہتر ہوں, سچی مسلمان, با ایمان, اطاعت گزار, یعنی موڈ کی غلام نہیں اللہ کی غلام, توبہ گزار, عبادت گزار. یہاں بیویوں کو چاہیے کہ نیک شوہروں کی قدر کریں, شوہروں کو چاہیے کہ اپنی نیک بیویوں کی قدر کریں. اور یہاں مومن عورت کی صفات بیان کی جا رہی ہیں, توبہ گزار, عبادت گزار اور روزے دار, خواہ شوہر دیدہ ہو یا باکرا, اس سے فرق نہیں پڑتا, لیکن اصل چیز یہ کوالٹیز ہیں جن کا ذکر اللہ نے کر دیا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو بچاؤ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے, جس پر نہایت تند خو اور سخت گیر فرشتے مقرر ہوں گے, جو کبھی اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور جو حکم بھی انہیں دیا جاتا ہے اسے بجا لاتے ہیں. آپ تصور کیجئے یہاں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں, ایمان والوں کو بھی آگ سے خطرہ ہے, اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی. دنیا میں ہم کسی غیر کو جلتا نہیں دیکھ سکتے, جہنم میں اپنی اولاد کو جلتا ہوا کیسے دیکھیں گے؟ جلے ہوئے مریض کا تصور کیجئے, پورا جسم جھلسا ہوا ہو, کیسی درد اور کیسی تکلیف, کوئی چیز سکون نہیں دیتی. اللہ تعالیٰ فرما رہی ہے یہ تمہارے لیے نہیں بھڑکائی, یہ تو پتھروں کے لیے اور پتھر دل انسانوں کے لیے بھڑکائی ہے اللہ نے. ہم دنیا میں دیکھیں, ہم آئس کریم کھانے کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, سیر کے لیے اکٹھے ہو سکتے ہیں, کھانے کے لیے, ڈائن آؤٹ کے لیے, لیکن کیا دین سیکھنے کے لیے اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں جہنم کی شدت کا تذکرہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہوگی. بڑے تنخو فرشتے ہیں, اور انسان سب سے زیادہ اپنے گھر والوں سے محبت کرتا ہے, کسی تکلیف میں دیکھنا ممکن نہیں, تڑپ اٹھتا ہے. لیکن شاید آج جہنم پر سے وہ ایمان نہیں رہا کہ ہم دنیا اور اس کی تعلیم کے لیے, کیریئر کے لیے 3 سال کے بچے سے لے کر 23 سال کی عمر تک دونوں ہاتھوں سے پیسہ بھی لٹاتے ہیں, دن رات محنت بھی کرتے ہیں, لیکن جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے اللہ کی صرف ایک کتاب اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اولاد میں اتارنے کا کوئی سامان نہیں کرتے. دنیا کی تعلیمیں لاکھوں کروڑوں اس کے اوپر لگا دیتے ہیں, لیکن جو دین کی تعلیم فرض عین ہے اور جگہ جگہ مفت دی جا رہی ہے, وہ دلوانے کے لیے تیار نہیں کہ بچوں کے پاس وقت نہیں. فجر پر بچے نہیں اٹھائے جاتے کہ بیچارے ساری رات پڑھتے رہے, تھک کر سوئے ہیں, نہ جگاؤ, اور سکول کالج جانے کے لیے جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر جگائے جاتے ہیں. ہم نے تو شاید آخرت کا پرچہ ہی پھاڑ کر پھینک دیا, دنیا کا پرچہ حل کرانے میں دیوانے ہو گئے. بچیاں 5 جماعتیں پڑھا کر تو ہم شادی نہیں کر دیتے, ہم کم از کم کہتے ہیں گریجویشن کر لے, اور بلکہ اس سے بھی کئی زیادہ, کم از کم دین کے معاملے میں اتنا تو کریں کہ شادی سے پہلے قرآن کی تفسیر اور احادیث کا بنیادی علم بیٹے کو بھی بیٹی کو بھی دے کر بھیجیں, جو اس کو زندگی میں کام آئے. اللہ ہماری اور ہمارے بچوں کی اصلاح فرما دے. اس وقت کہا جائے گا, اے کافرو آج معذرتیں پیش نہ کرو, تمہیں تو ویسا ہی بدلہ دیا جا رہا ہے جیسے تم عمل کر رہے تھے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے توبہ کرو، خالص توبہ، توبہ النسوخ. توبہ النسوخ کون سی توبہ ہے؟ جس میں ندامت ہو، جس میں اپنے جو فرائض جن سے غفلت برتی ہو ان کو ادا کیا جائے، جس کا حق مارا ہو اسے واپس کیا جائے، جس کو تکلیف دی ہو اس سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ کے لیے عزم کر لے کہ اس گناہ کا اعادہ نہ کرے گا، اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت میں گھلا دے کہ جس طرح اب تک نافرمانی میں اسے گھلائے رکھا. اللہ مجھے اور آپ کو توبہ کرنے والا، پلٹنے والا بنا دے. قبرستان ایسے لوگوں سے بھرے ہوئے ہیں جو بڑھاپے میں توبہ کے خواہش مند تھے، اور ہمارے لیے تو رب نے تسلی دی ہے، عبادتیں قبول ہو نہ ہو ندامتیں ضرور قبول ہو جاتی ہیں. معاف کرنے والا بلا رہا ہے، اور جن کو معافی چاہیے انہیں پرواہ بھی نہیں، اللہ بار بار بلاتے ہیں. اللہ سے توبہ کر لو، خالص توبہ. بعید نہیں کہ اللہ تمہاری برائیاں تم سے دور کر دے اور تمہیں ایسی جنتوں میں داخل فرما دے جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یہ وہ دن ہوگا جب اللہ اپنے نبی کو اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ ایمان لائے ہیں رسوا نہ کرے گا. ان کا نور ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب دوڑ رہا ہوگا، اور وہ کیا کہہ رہے ہوں گے؟ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر. اے ہمارے رب، ہمارا نور ہمارے لیے مکمل کر دے اور ہم سے درگزر فرما، تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کفار اور منافقین سے جہاد کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. کفر سے نرمی برتنا تو ایسے ہی ہے جیسے سانپ کو دودھ پلانا، اور منافق سے صرف نظر کرنا طاعون کا چوہا محبت سے پالنا ہے. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اللہ کافروں کے معاملے میں نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویوں کو بطور مثال پیش کرتا ہے. وہ ہمارے دو صالح بندوں کی زوجیت میں تھیں، مگر انہوں نے اپنے شوہروں سے خیانت کی، اور وہ اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے. دونوں سے کہہ دیا گیا، جاؤ آگ میں جانے والوں کے ساتھ، تم بھی چلی جاؤ. اور اہل ایمان کے معاملے میں اللہ فرعون کی بیوی کی مثال پیش کرتا ہے، جبکہ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے. رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین. مجھے فرعون اور اس کے عمل سے بچا لے، اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے. اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال دیتا ہے، جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور اس نے اپنے رب کے ارشادات اور اس کی کتابوں کی تصدیق کی، اور وہ اطاعت گزار لوگوں میں سے تھی. اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چار خواتین کا ذکر کیا ہے. دو خواتین وہ جن کے شوہر بہت نیک تھے، لیکن انہوں نے اپنے شوہروں کی نیکی میں اس کا ساتھ نہیں دیا، اور وہ شوہر نبی ہو کر بھی اپنی بیویوں کو آگ سے نہ بچا سکے. اور حضرت آسیہ کی مثال، جنت کی افضل ترین چار خواتین میں سے ایک، اور ان کے شوہر جہنم کے لیڈروں میں سے ایک. جیسے اللہ تلخ سمندر کے بیچ کھاری پانی کے اندر میٹھے پانی کا چشمہ، جس پر سمندر کی تلخی اثر انداز نہیں ہوتی. حضرت آسیہ کا کردار میرے اور آپ کے لیے حجت تمام ہو گئی کہ اگر ہمارے شوہر دیندار نہیں ہے، دین سے جڑے ہوئے نہیں ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے کوئی عذر نہیں ہو سکتا. اور حضرت مریم، جن کے شوہر نہیں تھے، کیسی پاکیزہ زندگی، اپنی حیا کی حفاظت کی. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی حیا کی حفاظت کرنے والا بنا دے، ہمیں بھی حضرت آسیہ کی طرح اپنے دین پر جم جانے والا بنا دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. پروردگار، ہمارے اس وقت کو قبول فرما. یا اللہ، یہ تیری پیاری بندیاں جو تیری محبت میں قرآن سن رہی ہیں، انہیں دونوں جہانوں میں اتنا نواز کے نہال ہو جائیں. پروردگار، تو ہمیں اور ہماری اولادوں کو جہنم کے عذاب سے بچا لے. یا اللہ، ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں ہم سے بڑی کوتاہی ہوئی، پروردگار تو معاف فرما. یا اللہ، تو ہماری اصلاح فرما دے، ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما. ہمیں اور ہماری اولادوں کو اور ہماری نسلوں کو اپنی دین کی خدمت کے لیے چن لے. یا اللہ، صالح لوگوں کے ساتھ مل کر، صالح اجتماعیت کے ساتھ مل کر دین کا کام کرنے والا بنا. یا اللہ، ہمیں اپنی صلاحیتیں بچا بچا کر نہ رکھے، تیرے دین کے رستے پہ لگانے والے بن جائیں. یا اللہ، تو ہمیں اپنی پسندیدہ بندیاں بنا لے. یا رب العالمین، یا ارحم الراحمین. یا اللہ، یہ قدر کے لمحے، یہ قدر کے راتیں، یہ قدر کے دن، میرے مولا، یا اللہ، تو یہ ہمارے لیے ہمارے مقدر کو سنوارنے کا ذریعہ بنا دے، ہماری آخرت کو سنوارنے کا ذریعہ بنا دے. ہمیں اپنی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين.